الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد الامين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, مرد و زن کے اختلاط کا باب پائے تکمیل کو پہنچ گیا تھا. معاشرت میں اب والدین کے باب کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ بات میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اب چونکہ ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے تو پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے, ایک تو اصل دین ہے جو ایمان و اخلاق کا نام ہے, وہ تو ابھی زیر بحث نہیں ہے, لیکن جو شریعت یا قانون ہمیں دیا ہے اس کی نوعیت یہ نہیں ہے جیسے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں ایک جامع قانون سازی کی گئی ہے. نہیں, صرف ان چیزوں کو موضوع بنایا گیا ہے جن میں غلطی کا امکان تھا, جن میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اگر نہ میسر ہوتی تو ہم کسی بڑی گمراہی میں مبتلا ہو سکتے تھے, جس میں انسان کے لیے خود حدود کی تعین مشکل تھی. اسی وجہ سے میں نے ساری شریعت کے بیان میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تلاش کیا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا اصل بیان کہاں ہے. سنت میں ہے, قرآن مجید میں ہے, تو قرآن مجید کے کس جگہ پر ہے. جیسے آپ نے سورہ طلاق کے معاملے میں یہ دیکھا تھا, طلاق کے مباحث میں, کہ عام مفسرین اور فقہا کے بالکل برعکس میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصلاً طلاق کے احکام سورہ طلاق میں بیان ہوئے ہیں, بقرہ میں اس کی توضیح کی گئی ہے. یعنی گویا بقرہ فقہ القرآن ہے اور شریعت کا جو اصل مضمون ہے وہ طلاق میں ہے. عام طور پر لوگ اس کے برعکس مانتے ہیں, اس کے میں نے دلائل دے دیے تھے, وہاں آپ کو بتا بھی دیا تھا, تشریح ہو گئی اس کی. تو یہاں پر بھی والدین کے بارے میں جو اصل قانون بیان ہوا ہے یا اصل حکم بیان ہوا ہے وہ سورہ لقمان میں بیان ہوا ہے, تو اس کو میں نے بنیادی آیت کے طور پر لیا ہے اور میں اس کو دوسرے طریقے سے لکھتا ہوں جیسے کہ یہاں دیکھیں آپ, اور پھر آگے جو اس کی توضیح میں چیزیں آتی ہیں ان کو اندر بیان کر دیتا ہوں. تو والدین کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیت ہے, یہ 14 سے 15 آیات ہیں سورہ لقمان کی, اور لقمان 31 آیت ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے, یہ ترجمہ ہے, اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے, اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا. ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ, بالآخر پلٹنا میری ہی طرف ہے. لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جسے تم نہیں جانتے, تو ان کی بات نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو اور پیروی انہی لوگوں کے طریقے کی کرو جو میری طرف متوجہ ہیں. تم سب کو پلٹنا پھر میری ہی طرف ہے اور میں اس وقت تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. قرآن مجید جب بھی کوئی قانون بیان کرتا ہے, شریعت کا کوئی حکم دیتا ہے, کوئی اخلاقی نصیحت کرتا ہے, تو وہ مجرد قانون کے طریقے پر نہیں ہوتی. اس میں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو جس چیز پر زور دیا جاتا ہے وہ یہ کہ تم کو آنا ہے میرے پاس ایک دن, اور میں سمیع و بصیر ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں. یہاں تم بات بنا سکتے ہو, یہاں تم دھوکہ دے سکتے ہو, یہاں تم پردہ ڈال سکتے ہو, یہاں تم اپنے لیے چور دروازے نکال سکتے ہو, لیکن آنا میرے پاس. اور میرے پاس آنا ہے تو دنیا میں تو اگر کوئی مسئلہ یا قضیہ ہو جائے گا تو شہادت ہوگی, گفتگو ہوگی, بات ہوگی, پھر بھی حتمی نتیجہ کہاں, آنکھوں سے دیکھنے والی بات تو نہیں ہوتی. لیکن میرے پاس آنا ہے اور میں دلوں کے حال سے واقف ہوں. چنانچہ جو کچھ بھی کرتے ہو, خواہ وہ کوئی مثبت عمل ہے, خواہ کسی چیز سے روکا گیا ہے اور اس سے رک رہے ہو, یہ بات یاد رکھو کہ تم کو بہرحال یہ سب کام اس طرح کرنے گویا مجھے دیکھ رہے ہو. یہ قرآن کا خلاصہ. اس وجہ سے جو ہمارے بعض صوفی مزاج لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اصل میں احسان کا جو مقام ہے یہ حدیث میں بیان ہوا ہے, میں یہ کہتا ہوں سارے قرآن میں یہی بات بیان ہوئی. سارا قرآن جب شریعت دیتا ہے, قانون دیتا ہے, اخلاق کی نصیحت کرتا ہے, اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ سمیع و بصیر خداوند سے واسطہ پڑھنے والا ہے, تو یہ کیا یہی کہتا ہے کہ دین میں احسان کوئی درجہ نہیں ہے بلکہ یہ ہر حکم کے ساتھ مطلوب ہے. اصل مطلوب یہی ہے, جب آپ اس درجے سے نیچے گرتے ہیں تو ناقص جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. یوں نہیں ہے کہ خدا کو حاضر ناظر سمجھے بغیر دین پر عمل کرنا یہ بھی ایک درجہ ہے, اور اگر حاضر ناظر سمجھ کے عمل کیا جائے تو کیا کہنے. نہیں, دین میں حاضر ناظر سمجھ کر عمل کرنا ہی اصل مطلوب ہے. تو اس وجہ سے اس کے بارے میں بڑی تنبیہ اور توجہ دلاتا ہے. یہاں بھی دیکھا آپ نے کہ جو بات کہی گئی اس میں بار بار کہ تمہیں میری طرف پلٹنا ہے, میں بتا دوں گا اس وقت جو کچھ تم کرتے رہے ہو. تو یہ قرآن مجید میں وہ نصیحت کی جاتی ہے کہ تم کو میرے پاس آنا ہے. جب تک یہ خیال نہ ہو اس وقت تک دینداری تقریر خطبہ یہی ہوتا ہے. پھر اس جب امتحان پیدا ہوتا ہے تو ساری دینداری ہوا ہو جاتی ہے. جب نازک موڑ آ جاتا ہے, کوئی آزمائش آ جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسی اصول پر بنایا ہے. یہاں آپ دین کے بارے میں تقریر بہت اچھی کر سکتے ہیں, گفتگو بہت اچھی کر سکتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب امتحان پیش آیا تو پھر آپ کس جگہ کھڑے ہیں. این ممکن ہے کہ آپ کج مج بیان ہو, آپ کی بات بھی اچھی نہ ہو, آپ مؤثر گفتگو بھی نہ کر سکتے ہوں, تو اس سے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا, اس سے آپ کے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر آزمائشوں کے اندر آپ کس مقام پر کھڑے رہے, مصیبت میں کہاں کھڑے ہوئے, تکلیف میں کہاں کھڑے ہوئے, اپنے اوپر حملہ ہو گیا تب کہاں کھڑے ہوئے, تنقید ہو گئی تب کہاں کھڑے ہو گئے, اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اعتراف میں کس مقام پر کھڑے ہو گئے. یہ امتحان ہے اصل میں. تو اس امتحان کے اندر سے جب انسان گزرتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سادہ سا کوئی آدمی ہو, آپ سے بہت آگے چلا جائے, مجھ سے بہت آگے چلا جائے, اور بڑی لچھے دار گفتگویں کرنے والے اور حسن کلام سے لوگوں کو مسحور کر دینے والے بہت پیچھے کھڑے ہوئے. تو اس لیے سارے دین میں اصل چیز جو مطلوب ہے, اصل چیز جو مطلوب ہے وہ خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر زندگی بسر کر. دیکھ رہا ہے وہ, تم کاروبار کر رہے ہو, دوسرے کی بات کر رہے ہو, دیکھ رہا ہے وہ, کوئی چیز بیچ رہے ہو, دیکھ رہا ہے وہ, کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو, دیکھ رہا ہے وہ, ماں باپ کے ساتھ محبت کر رہے ہو, دیکھ رہا ہے وہ, اپنے کسی بھائی کے معاملے کے اوپر تبصرہ کر رہے ہو, دیکھ رہا ہے وہ, یہ دیکھ رہا ہے وہ اصل چیز ہے. تو اس اصل چیز کو قرآن مجید کہیں کہیں فراموش, جس جگہ آپ قانون نکالیں گے دیکھ رہا ہے وہ, سن رہا ہے وہ, سمیع و بصیر ہے, علیم ہے, دلوں کے حال تک جانتا ہے. یہ روح ہے حقیقت میں. اس کو اصل میں مضبوطی سے پکڑنا یہ ہے دینداری, حقیقی دینداری. تو اس حقیقی دینداری کو عام طور پر, یہ میں نے اس لیے بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عام طور پر جو علمی گفتگویں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے علم میں ایک درجہ حاصل کرنا یہ دینداری کا کمال ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ, یہ عنایت ہے اس کی. جو اصل آزمائش ہے وہ یہ نہیں ہے. اصل آزمائش یہ ہے کہ جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے آپ نے اس پر عمل کیسا کیا ہے, اور آپ نے نازک صورتحال میں کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں, یعنی جو اور نازک صورتحال میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد تو نہیں تھا, آپ نے جو کہا ہے وہی کیا ہے, آپ کا اندر اور باہر ایک ہے, آپ خدا سے ڈر کر جو کچھ کر رہے ہیں کریں, تھوڑا عمل کر لیجئے لیکن کیجئے اسی طرح. تو مطلوب ہے یہ چیز کہ ایسے ہی ہوگا, اس کے علاوہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ آپ گھر لے جائیں, میں بھی گھر لے جاؤں, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو اسی وجہ سے یہ بار بار کہا کہ تم کو پلٹنا میری طرف, آنا ہے میرے پاس, ایک دن میرے ساتھ ملاقات ہونی ہے, میرے ساتھ معاملہ کرنا ہے, ایک دن میں نے پوچھنا ہے, ایک دن. یہ ہے اصل بات. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم تمام الہامی صحائف میں دی گئی ہے. جتنے بھی الہامی صحائف ہیں, جتنی بھی الہامی کتابیں اتری ہیں, ان سب میں والدین کا درجہ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا مقام ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم تمام الہامی صحائف میں دی گئی ہے. قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ اس کی تلقین فرمائی ہے. بنی اسرائیل کی آیات 23-24, عنکبوت کی آیت 8 اور احقاف کی آیت 15 میں یہ مضمون کم و بیش انہی الفاظ میں بیان ہوا ہے. سب سے جامع بیان لقمان کا ہے, لیکن ان جگہوں پر بھی یہ مضمون دہرایا گیا ہے اور کم و بیش الفاظ ملتے جلتے ہیں. سورہ لقمان کی ان آیات میں البتہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ, یعنی اس کا انتخاب میں نے کیوں کیا ہے, اس لیے کہ میرا تو موضوع اس وقت اخلاق نہیں ہے, وہ اخلاقیات کے بعد میں آئے گا, شریعت ہے جہاں قانون بیان ہوتا ہے کوئی, وہ موضوع ہے. تو سورہ لقمان کی ان آیات میں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کے حدود بھی بالکل متعین کر دیے ہیں, اس لیے یہ شریعت کا مسئلہ بن گیا ہے. ورنہ یہ اخلاقیات کے باب میں میزان میں آپ لوگ پڑھتے ہیں, والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. چونکہ حدود متعین کیے ہیں تو اس وجہ سے یہ شریعت اور قانون کا مسئلہ بن گیا, تو میں اس کو یہاں زیر بحث لے آیا ہوں. اس سے حکم کی جو صورت سامنے آتی ہے, اب یہ قانونی حکم کیا ہے والدین کے بارے میں, وہ یہ ہے. اخلاقی پہلو اس کے ہم انشاءاللہ اخلاقیات میں زیر بحث لائیں گے. حکم کا جو خلاصہ ہے, جو بات اوپر بیان کی گئی, وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ اس معاملے میں باپ کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی, لیکن حمل, ولادت اور رضاعت کے مختلف مراحل میں جو مشقت بچے کی ماں اٹھاتی ہے, اس کا حق کوئی شخص کسی طرح ادا نہیں کر سکتا. یہ اگر کبھی فراموش ہو جائے نا کہ ماں کیا کرتی ہے, تو پھر اللہ اگر توفیق دے اپنے گھر میں یا گرد و پیش میں جب کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہو رہا ہو یا ہو گیا ہو, اس کے بعد اس کی ماں کیا کر رہی ہے اس کو دیکھ لیا جائے, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ماں کیا مشقت اٹھاتی ہے. باپ کی شفقت کم نہیں ہوتی. یہ جو طالبان کے لوگ تھے تو یہ انہوں نے بڑی غلطیاں بھی کی اور بعض ایسے اقدامات بھی کیے کہ جس سے دین بھی شریعت سب کے لیے مسائل پیدا ہوئے اور پھر پوری قوم کے لیے ہوئے, لیکن بہرحال تھے تو ایک دین کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ ان میں سے بہت سے, تو بعض بڑے باکمال معاملات بھی ہوئے. ایک کابل میں آدمی نے اپنے ماں باپ کو, بوڑھے تھے بےچارے اور حالت بھی بہت خستہ تھی ان کی, ایک دن کہا کہ میں نہیں تمہاری خدمت میں, تمہیں گھر سے نکال دی. تو وہ دونوں روتے ہوئے سڑک پر جا رہے تھے, تو کسی آدمی نے ان کو دیکھا تو انہیں اپنے گھر لے گیا. تو گھر لے جا کے اس نے رات انہیں سلایا اور صبح کو انہوں نے طالبان کی عدالت میں ان کو پیش کر دیا کابل میں. تو عدالت میں جب پیش کیا تو جو مولوی صاحب عدالت کے قاضی تھے, انہوں نے ان کو بٹھا کے تو کہا کہ بھائی کہاں ہے تمہارا بیٹا, جگہ بتائی, اس کو بلا لیا. بلا کے اس کو عدالت میں پوچھا, جرا کی اس کے اوپر, واضح ہو گیا کہ اس نے والدین کو گھر سے نکالا ہے اور بدتمیزی بھی کی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے اور گھر لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو کھڑا کر دو اور ایک گھڑا لاؤ, گھڑا سمجھتے ہیں نا مٹکا, وہ لاؤ. وہ لا کے تو عدالت کے اہلکار سے کہا کہ اس کے پیٹ کے ساتھ رسی سے کس کے باندھ دو. ہاں, رکھ کے باندھ دیا. باندھ دو, کہ میں پانی ڈالنا شروع کروں. تو اب جب وہ پانی ڈالنا شروع کیا تو صورتحال تو بہت خراب ہونی شروع ہو گئی. تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی, پانی آہستہ آہستہ زیادہ کرتے جا رہے. تو وہ ماں جس کو نکالا گیا تو چیخ پڑی, میرے بیٹے کو چھوڑ دو. یعنی آپ دیکھیے کہ ماں کے کیا جذبات احساسات ہوتے ہیں. تو قاضی جج نے کہا کہ ذرا توقف کیجئے. اب وہ بھی, اس کو بھی تھوڑے توجہ ہو گئی, تو اس نے کہا جی مجھے معاف کر دے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں نے یہ سزا جو تمہیں دی ہے, یہ ایک ہلکی سی تصویر ہے اس صورتحال کی جس میں تمہاری ماں تمہیں اٹھائے رکھے. اب یہ حرکت دوبارہ نہیں کرنا, اور ہم اب نگرانی رکھیں گے تمہارے اوپر کہ تم ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو. تو اس وجہ سے باپ کی شفقت بھی اس میں شبہ نہیں کہ کم نہیں ہوتی, لیکن ماں جو مشقت اٹھاتی ہے اس کا اصل میں کوئی بدل نہیں ہے, اس کا حق کوئی شخص کسی طرح ادا نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنا پر ماں کا حق باپ کے مقابل میں تین درجے زیادہ قرار دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, اور قرآن کے بیان سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے. دونوں کا حق ہے, دونوں کی شفقتیں ہیں, دونوں کی محبتیں ہیں, لیکن یہ کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں تین درجے زیادہ. لہذا اللہ تعالی کی نصیحت ہے کہ اپنے پروردگار کے بعد انسان کو سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ ہی کا شکر گزار ہونا چاہیے. قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا حق بیان ہوا ہے کہ اس نے تم کو بنایا ہے, تمہارا خالق ہے, مالک ہے, تمہیں رزق دیتا ہے, ساری عنایتیں اس کی ہیں, اس لیے اس کے شکر گزار رہو, تو جہاں اللہ کا حق بیان ہوتا ہے فوراً بعد والدین کا حق بیان ہو جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے پروردگار کے بعد سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ ہی کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ شکر محض زبان سے ادا نہیں ہوتا, اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آدمی ان کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ پیش آئے, ان کے خلاف دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دے, ان کے سامنے سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے, بلکہ نرمی, محبت, شرافت اور سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے, ان کی بات مانے اور بڑھاپے کی ناتوانیوں میں ان کی دلداری اور تسلی کرتا رہے. یہ جو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ میرے شکر گزار رہو اور میرے والدین کے، یہ شکر گزار رہو کی تشریح ہے. قرآن مجید نے اس یہاں پر اجمال کے ساتھ کہا شکر گزار رہو میرے اور والدین کے، آگے بیان کیا کیسے شکر گزار رہو سورہ بنی اسرائیل میں. تو بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. ترجمہ ہے اور تیرے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو. تمہارے سامنے اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ادب کی بات کہو اور ان کے سامنے مہر و محبت سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم سعادت مند رہو گے تو رجوع کرنے والوں کے لیے وہ بڑا بخشنے والا ہے. یعنی یہ اسی شکر گزار ہونے کے کیا حدود ہیں اس کو مزید واضح کیا ہے. ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے. یعنی تین مرتبہ یہ بات آپ نے دہرائی. لوگوں نے پوچھا کس کے لیے یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس بڑھاپے کو پہنچا اور اس کے باوجود جنت میں داخل نہ ہو سکا. یعنی بڑھاپے کو پہنچا تو اتنی بات مقدر ہے کہ خدا نے اس کے لیے یہ آزمائش پیدا کی کہ ان کی وہ خدمت کرے، اور یہ ایسی چیز تھی کہ بے شمار گناہوں کے لیے معافی بن جاتی اور وہ جنت میں چلا جاتا، لیکن افسوس کہ وہ یہ سعادت حاصل نہ کر سکا. عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی. جہاد آپ جانتے ہیں کہ جب وہ فرض ہوتا ہے یا اس کا موقع پیدا ہوتا ہے تو ایک بڑا غیر معمولی عمل ہے اللہ کی راہ میں. تو ایک شخص نے آگے کہا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں. فرمایا پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی جہاد ہے. یعنی ایک موقع تو وہ ہوتا ہے نا جب نفیر عام ہو جاتی ہے، ہر شخص کو نکال لیا جاتا ہے. ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ جہاں کچھ لوگ فوج میں چلے گئے، وہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، باقی کے لیے فضیلت کی چیز ہے، چاہیں تو آئیں چاہیں تو نہ آئیں. تو اس طرح کے ایک موقع کے اوپر کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں. فرمایا پھر ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یمن کے لوگوں میں سے ایک شخص جہاد کی غرض سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ نے پوچھا یمن میں کوئی عزیز ہے؟ عرض کیا میرے ماں باپ ہیں. فرمایا انہوں نے اجازت دی ہے؟ عرض کیا نہیں. فرمایا جاؤ اور ان سے اجازت لو، اگر دیں تو جہاد کرو ورنہ ان کی خدمت کرتے رہو. یعنی اس سے اندازہ ہوتا نا کہ کیا جگہ ہے. معاویہ اپنے باپ جاہمہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں. فرمایا تو اس کی خدمت میں رہو، اس لیے کہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار کی خوشی باپ کی خوشی میں اور اس کی ناراضی باپ کی ناراضی میں. یعنی یہ بہت سی روایتیں میں نے جو اس موضوع سے متعلق صحیح روایتیں ہیں وہ جمع کر دی ہیں. ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کا بہترین دروازہ باپ ہے، اس لیے چاہو تو اسے ضائع کرو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے باپ کی حیثیت دروازے کی ہے، اگر عزت سے احترام سے پیش آؤ گے تو یہ دروازہ کھلے گا اور چاہے تو بند کر دو. عمر بن شعیب اپنی ماں سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میرے پاس کچھ مال ہے اور میری اولاد بھی ہے، میرے پاس کچھ مال ہے اور میری اولاد بھی ہے، لیکن میرے والد اس مال کے ضرورت مند ہیں. آپ نے فرمایا تم اور تمہارا مال دونوں والد ہی کے ہیں. یعنی والدین کا مقام یہ ہے، تم اور تمہارا مال دونوں والد ہی کے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ دینے کے معاملے میں یا ان کی ضرورت کے معاملے میں کیا تم سوچ رہے ہو غور فرما رہے ہو اس مال پر تمہارا حق جیسا ہے ویسے ہی تمہارے والد کا ہے. نمبر دو بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے یہ اصل میں بیان تھا اس کا کہ والدین کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو. اس کی قرآن سے ہم نے شرح کی اس کے بعد حدیثوں میں دیکھا کہ کیا حسن سلوک ہے. نمبر دو جو بات اس سورہ لقمان کی آیت میں بیان ہوئی ہے والدین کی اس حیثیت کے باوجود یعنی یہ ان کا مقام ہے پہلے آپ مقام کو سمجھ لیجئے یہ ان کی حیثیت ہے یہ مقام ہے ان کا لیکن اس حیثیت کے باوجود یہ حق ان کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو بے دلیل اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کے لیے اولاد پر دباؤ ڈالیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ان کا حق ختم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں اولاد کو ان کی اطاعت سے صاف انکار کر دینا چاہیے. یعنی جب معاملہ دین کا خدا کے حق کا آ گیا تو پھر اگر والدین یہ دباؤ ڈالیں کہ تم اللہ کے دین کے معاملے میں شرک کا ارتکاب کرو یا خدا کی کوئی نافرمانی کرو تو آدمی کو صاف انکار کر دینا چاہیے اور پیروی ہر حال میں انہی لوگوں کے طریقے کی کرنی چاہیے جو خدا کی طرف متوجہ ہے. یعنی اس میں یہ کیوں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پیروی ان لوگوں کی کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین جب خدا ناشنا ہوتے ہیں ایسے والدین سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے تو آپ اگر دین کی دعوت کسی سے لے رہے ہیں یا کسی سے دین سیکھ رہے ہیں تو اس کو اپنا رقیب سمجھ کر ہدف بنا لیتے ہیں کہ اچھا تم اس کی بات مان رہے ہو نا ہماری نہیں مان رہے ہو. تو اس وجہ سے یہ خاص طور پر قرآن میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان بات دین کے معاملے میں اسی کی مانی جائے گی جو دین میں خدا کی طرف متوجہ ہے اور باقی والدین خدا سے انحراف کی دعوت والدین بھی دے تو قبول نہیں کی جا سکتی. یعنی اللہ نے حد بتا دی کہ میرے بعد ہے میرے مقابل میں نہیں ہے والدین. لا طاعت فی المعصیہ انما الطاعت فی المعروف یہ ایک حدیث ہے. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے. اطاعت تو صرف بھلائی کے کاموں میں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ والدین کہے کہ جیسے ہمارے یہاں والدین بات کرتے ہیں اللہ میاں نا میں گل کر لوں گی تو میری گل مان لے. ایک اما کو میں بڑی دیر سمجھاتا رہا آئے گئے پتر میں نے آخیا میں کر لوں گی اللہ میاں آپ کے معاملہ ان تو آگ تو جا کے لایا رشوت تھی نو ویونا ہے میں. تو یہ ہے ہمارے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی بنا پر فرمائی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام و ہدایات بھی اسی کے تحت سمجھے جائیں گے اور والدین کے کہنے سے ان کی خلاف ورزی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی. یعنی شرک کو بنیاد بنا لی ہے لیکن وہ آپ سے آپ یہ بات اس سے لازم آتی ہے کہ اللہ کے باقی احکام بھی ہیں. جہاں خدا کا حکم ہے وہاں کسی کی کوئی فرما برداری نہیں. تیسری بات جو اس آیت پہ بیان ہوئی ہے سورہ لقمان کی اس آیت میں شرک جیسے گناہ پر اصرار کے باوجود یعنی والدین مشرک ہیں آپ پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ شرک کرو تو آپ یہ بات تو نہیں مانیں گے ان کی لیکن اتنے بڑے گناہ پہ اصرار میں والدین کھڑے ہیں اس کے باوجود دنیا کے معاملات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ دستور کے مطابق اسی طرح قائم رہنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یعنی یہ تو نہیں مانا جائے گا کہ شرک کرو یہ تو نہیں مانا جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ والدین مشرک ہیں والدین دین کے خلاف ہیں تو اب ہم باقی معاملات میں بھی نہیں دنیا کے معاملات میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسی طرح ان کے وفادار رہا جائے گا ویسی خدمت کی جائے گی ویسی محبت کی جائے گی ان کی ضروریات حتی المقدور پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی مشرک والدین کی بھی اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی برابر جاری رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ ایک تو ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہیں آنی چاہیے اس بنیاد پر کہ وہ کافر ہیں مشرک ہیں عیسائی ہیں دین کے خلاف ہیں. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور ہدایت کی دعا بھی برابر جائے. یہ دیکھیے یہ صرف خدا کے دین میں یہ غیر معمولی توازن ہو سکتا ہے. یعنی چونکہ ان کا پیدا کرنے کا اور مشقت اٹھانے کا جو حق ہے وہ تو مشرک ہونے کے بعد ختم نہیں ہو سکتا نا. تو اس وجہ سے اسی جگہ بات قائم رہی ہے کہ نہیں ان کی دین کے معاملے میں یا خدا کی نافرمانی کے معاملے میں بات نہیں مانی جائے گی وہ ادب کے ساتھ معذرت کر دی جائے گی لیکن حسن سلوک. اس میں جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ میں وہ دہرا دیے یہ سب صاحب ہما فی دنیا معروفہ کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ بدستور جاری رہے گا. چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مشرک خاتون جس وقت بڑی کشمکش تھی مدینے میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئی تو وہ حضور کے پاس آ گئی. ان کو گھر میں انہوں نے گزرنے نہیں دیا. حضور کے پاس آ گئی انہوں نے کہا میری مشرقہ ماں آئی ہے کیا کروں یا رسول اللہ. احمد جاؤ بچھونا بچھاؤ بٹھاؤ اس کے سر پہ تیل ڈالو اس کو نہلاؤ اس کی خدمت کرو. اس کا مشرک اور اس کے ہونے کا والدین کے حقوق یا انسانی روابط سے کوئی تعلق نہیں. بس یہ بات نہیں مانو. دین و شریعت کا معاملہ الگ ہے, مگر اس طرح کی چیزوں میں اولاد سے ہرگز کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آخر میں, یعنی وہ جو سورہ لقمان کی آیت ہے اس کے آخر میں, اولاد اور والدین دونوں کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اعمال کی جواب دہی کے لیے ایک دن پلٹنا میری طرف ہے. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. استاد امام امین احسن اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں, یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے اس کی وضاحت میں انہوں نے لکھا ہے, یہ خطاب, یہ جو کہا ہے نا کہ آنا میری طرف ہے, یہ خطاب والدین اور اولاد دونوں سے یکساں ہے. یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے والدین اور اولاد دونوں سے کہی گئی ہے, اور اس میں تنبیہ بھی ہے اور اطمینان دہانی بھی. مطلب یہ ہے کہ ایک دن سب کی واپسی میری طرف ہونی ہے, اور اس دن جو کچھ جس نے کیا ہوگا میں اس کے سامنے رکھ دوں گا. اگر کسی کے والدین نے میرے بخشے ہوئے حق سے غلط فائدہ اٹھا کر اولاد کو مجھ سے منحرف کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی سزا بھگتیں گے, اور اولاد نے والدین کے حق کے ساتھ ساتھ میرے حق کو بھی کما حق کو پہچانا اور اس حق پر قائم رہنے میں استقامت دکھائی تو وہ اپنی اس عظیمت کا بھرپور سلا پائے گی. مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی کو آنا ہے میرے پاس, اور دنیا میں میرے قانون کی دونوں نے کیا خلاف ورزی کی, کیا پابندی کی, یہ اس کے بعد واضح ہو جائے گا. یہ والدین کے بارے میں جو قانونی پہلو ہیں وہ یہاں واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حدود کیا ہیں, اطاعت کہاں تک ہے, کس معاملے میں نہیں ہے, اور جب وہ مشرک بھی ہوں تو تب اللہ تعالیٰ کا قانون کیا. ظاہر ہے کہ یہ سارے حدود, اگر تو اتنی بات کہی جاتی کہ والدین سے اس نے سلوک کرو تو یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہوتا, ہم اس کو اخلاقیات کے باب میں زیر بحث لاتے, لیکن یہ بات کہ کہاں تک اطاعت ہے, کہاں تک اس نے سلوک ہے, یہ سوالات بڑے نازک سوالات تھے نا دین کے معاملے میں. اگر کوئی حکم دے دیں تو پھر کیا کریں؟ اچھا اگر وہ دین کے خلاف کھڑے ہوں تو پھر ان کو کیا گھر سے باہر نکال دیں؟ تو ان سب سوالوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک لازمی جواب دے, یہ ہیں اس کے حدود, اس کے ساتھ آپ والدین کے ساتھ معاملہ کریں گے. یعنی ہر حال میں حسن سلوک, شکر گزاری, محبت, اور خدا کے بعد سب سے بڑا حق سمجھ کر ادا کیا جائے گا, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اور اس کے بعد اگر وہ خدا کے خلاف کوئی بات کریں یا اس کا حکم ماننا ماننے کے لیے کہیں تو نہیں, معذرت کہ یہ نہیں ہو سکتا, آپ کا ادب اپنی جگہ, لیکن اللہ کا حق آپ سے بڑا ہے. دوسری بات, اور تیسری بات یہ کہ اس سب کے باوجود کہ وہ خدا سے منحرف کر رہے ہیں, مار دیتے تھے اس وقت والدین بہت سے بچوں کو کہ تم شرک کرو یا دین کو چھوڑ دو, وہ مار کھا لی جائے گی اور اس نے سلوک بہرحال جاری رکھا جائے گا ان کے ساتھ. اس کے بعد اب یتامہ کا بات ہے, یعنی یتیم. قرآن مجید میں جو معاشرتی معاملات ہیں ان میں والدین کے بعد یہ یتامہ کا بات, اور اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یتیم پھر کہاں اٹھ کے آ گیا ہے. یعنی معاشرے کے یتیم کو بھی خدا نے گویا اقربا اور والدین کے فرن بعد رکھ دی ہے کہ یہ اب محروم ہو گیا ہے اس سے. تو یتامہ کے بارے میں جو سورہ النساء ہے اس کے اندر قانون بیان کیا گیا, کیونکہ یتیم کے مسئلے جو ہیں یہ کافی پیچیدہ ہوتے ہیں, مالی معاملات اور اس طرح کی بہت سی چیزیں, تو ایک مفصل قانون دیا گیا ہے. یہ آیت 2 سے 10 یعنی 8 آیتوں میں کم و بیش سورہ النساء میں آیا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَّرِيئًا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف من كان فقيرا فلياكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا اليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه قصر نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوا منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فَسَيَسْلَوْنَ السَّعِيرَ. یہ ہے وہ آیات جو یتیموں سے متعلق قانون بیان کرتے ہیں. ترجمہ ان کا یہ ہے, اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو, نہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلو اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ. اس میں شبہ نہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکے گے تو ان کی جو مائیں تمہارے لیے جائز ہوں ان میں سے دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کر لو. پھر اس بات کا ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی یا پھر وہ جو مل کے یمین کی بنا پر تمہارے قبضے میں ہوں. یہ اس بات کے زیادہ قرین ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو اور ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو اسی طرح جس طرح مہر دیا جاتا ہے. پھر اگر وہ خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے شوق سے کھا لو. اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہوں تو اپنا وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو. ہاں اس سے ان کو کھلاؤ پہناؤ اور ان سے اچھی بات کرو اور ان یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کرو اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال اڑا کر اور جلدی جلدی کھا نہ جاؤ. اور یتیم کا جو سرپرست غنی ہو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے پرہیز کرے اور جو محتاج ہو وہ اپنے حق کے خدمت کے طور پر دستور کے مطابق اس میں سے کھائے. پھر جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو اور حساب کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے اور ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے خواہ یہ تھوڑا ہو یا بہت ایک متعین حصے کے طور پر. لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی اعزہ اور یتیم اور مسکین آ جائیں وہاں آ جائیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کرو. اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے. اس لیے چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کہیں. اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے. یہ یتامہ کے بارے میں قانون ہے. اس قانون میں ظاہر ہے کہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے بات بیان کرنے کا, تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا احکام ان آیتوں میں دیے گئے ہیں. یتیموں کی بہبود اور ان سے حسن سلوک کی ہدایت قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی ہوئی ہے. سورہ نساء کی ان آیات میں ان کے بارے میں چند متعین احکام دیے گئے ہیں. اس وجہ سے یہ آیات لی گئی ہیں کہ اس میں چند متعین احکام ہیں لہذا یہ شریعت ہے. ان کا خلاصہ درج ذیل ہے, یعنی آپ نے جو آیتیں سنی ہیں ان کا خلاصہ میں نے اپنے الفاظ میں کر دیا ہے. نمبر ایک, یتیموں کے سرپرست ان کا مال ان کے حوالے کریں. یعنی جب یتیم بڑے ہو جائیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال تھا تو چچا ہی مال کا مالک بن گیا. یتیموں کے سرپرست ان کا مال ان کے حوالے کریں, اسے خود ہضم کرنے کی کوشش نہ کریں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ظلم و ناانصافی سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا گویا اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے. اس آگ کے ساتھ دوزخ کی آگ سے بچنا ممکن نہ ہوگا. یہ کیوں اتنا سخت لب لیا جائے؟ ابھی بھی آپ اپنے معاشرے میں بالخصوص دیہات میں اگر جا کر دیکھیں تو یہ ظلم بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. یعنی انتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی مرے تو اس کے بچوں کے حق چھین دیے جائے اور وہ لینے آسان نہیں ہوتے. پھر بڑے مسائل لوگ پیدا کر لیتے ہیں, خاص طور پر ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں قبضہ ہی اصل ملکیت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اور کھا پی گئے ہیں آپ یتیموں کے بڑے ہونے تک تو پھر تو کہاں سے برآمد ہوگا. لہذا کوئی شخص, اب مال آپ کے پاس ہے نا, بچوں نے تو ابھی بڑا ہونا ہے, لہذا کوئی شخص نہ اپنا برا مال ان کے اچھے مال سے بدلنے کی کوشش کرے اور نہ انتظامی سہولت کی نمائش کر کے اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کے مواقع پیدا کرے. چلو جی اپنے کاروبار لا لینے لگائے, لیکن یہ ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کا اختلاط اگر کسی وقت کیا جائے تو یہ خرد برد کے لیے نہیں بلکہ ان کی بہبود اور ان کے معاملات کی اصلاح کے لیے ہونا چاہیے. یہ ایک بات ہے جو قرآن کی ان آیتوں میں کہی گئی ہے. نمبر دو, یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان کے حقوق کی نگہداشت ایک بڑی ذمہ داری ہے. لوگوں کے لیے تنہا اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا مشکل ہو اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یتیم کی ماں کو اس میں شامل کر کے وہ اپنے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ ان کی ماؤں میں سے جو ان کے لیے جائز ہوں ان میں سے دو دو تین تین چار چار ساتھ نکاح کر لیں. اس پر ہم تفصیل سے پیچھے بحث کر چکے ہیں کہ یہ مسئلہ خاص طور پر اس وقت پیدا ہو گیا تھا جبکہ جنگ میں بہت سے بچے یتیم ہو گئے. لیکن یہ اجازت, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا, لیکن یہ اجازت صرف اس صورت میں ہے جب بیویوں کے درمیان عدل قائم رکھنا ممکن ہو. اگر یہ اندیشہ کو اس میں کامیاب نہ ہو سکیں گے تو پھر یتیموں کی بہبود جیسے نیک مقصد کے لیے بھی ایک سے زیادہ نکاح نہ کریں. یعنی یہ ایک مسئلہ تھا جس کے حل کے لیے اللہ نے کہا کہ پھر ایسا کر لو. انصاف پر قائم رہنے کے لیے یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے, اب یتیم کی ماں سے چونکہ سرپرستی کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے تو انسان ہے نا بڑا خصیص واقع ہوا ہے, تو ایک اور بات بیان کر دی, اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان عورتوں کا مہر اسی طریقے سے دیا جائے جس طرح عام عورتوں کو دیا جاتا ہے. یعنی آپ احسان فرمانے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقوق تلف کر دیں. یہ عذر نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ نکاح چونکہ انہی کی اولاد کی مسئلے سے کیا گیا, یہ میری تو کوئی خواہش نہیں تھی, مرضی نہیں تھی, یتیم کی پرورش کے لیے نکاح کر رہا ہوں, اس لیے اب کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی. ہاں اگر اپنی خوشی سے وہ مہر کا کوئی حصہ معاف کر دیں یا کوئی اور رعایت کریں تو اس میں حرج نہیں, لوگ اگر چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی یتیم کی ماں بھی یتیم کے حوالے سے زیر بحث آ گئی ہے کہ اس کے حقوق میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. نمبر تین, مال لوگوں کے لیے قیام و بقا کا ذریعہ ہے, اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ اب ظاہر ہے جب کہا جائے نا یتیم کا مال قریب نہ جانا, خراب نہ کرنا, خرد برد نہ کرنا, تو ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا زیادہ محتاط ہو جائے کہ مال ہی ضائع ہو جائے یا جلدی سے جلدی جان چھڑانے کی کوشش کرے, تو پھر ایک اور چیز کو موضوع بنا لیا کہ مال لوگوں کے لیے قیام و بقا کا ذریعہ ہے. مال خدا کی نعمت ہے. ایک بات یاد رکھیے, تصوف اور روحانیت نے جو دینی احساسات پیدا کیے ہیں ان میں مال مایا یہ ایک مصیبت ہے, اسے جان چھڑانی چاہیے, اس کے قریب نہیں آنا چاہیے. یہ قرآن کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے. قرآن کے نزدیک حسن, اقتدار, مال, علم یہ خدا کی عنایتیں اور نعمتیں ہیں. تو مال کو بھی اللہ تعالیٰ خیر کہتا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے, قرآن کا نقطہ نظر مختلف ہے مال دولت کے بارے میں. مال لوگوں کے لیے قیام و بقا کا ذریعہ ہے, اسے ظاہر ہونا چاہیے. لہذا یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینے کی جو ہدایت کی گئی ہے, یہ کہا گیا نا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو, جو ہدایت کی گئی ہے اس پر عمل اسی وقت کیا جائے جب وہ اپنا مال سنبھال لینے کی عمر کو پہنچ جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مال حوالے کر دو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو سال کے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لینے کے قابل ہو جائے تو پوری حفاظت سے رکھو اور اس وقت اس کے حوالے کر دو. اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہ سرپرستوں کی حفاظت اور نگرانی میں رہے اور وہ یتیموں کو جانچتے رہے کہ ان کے اندر معاملات کی سوجھ بوجھ اور اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں. یعنی یہ بھی کافی نہیں ہے کہ بالغ ہو گیا بھائی, کاروبار سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے, مال سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے, یہ دیکھیں اس دوران میں جب مال آپ کے پاس ہے, آپ کی حفاظت میں ہے, نگرانی میں, اس دوران میں ان کی ضروریات البتہ فراخی کے ساتھ پوری کی جائے. یعنی یتیم کی پرورش جو ان کا باپ مال چھوڑ کے گیا ہے اس حیثیت کے لحاظ سے ہونی چاہیے, باقی جو کچھ بچ جائے گا وہ رہے گا. اس اندیشے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے, اب یہ ہے کہ آدمی نے ایسی ترکیب اختیار کی ہے اس کو بھی اللہ نے پکڑ لیا ہے کہ آخر بڑا تو ہونا ہے تو کچھ نمائش اس کی کر کے یہ تو اتنا تے خرچ ہو گیا ہے. ان کا مال جلدی جلدی اڑانے کی کوشش نہ کی جائے اور بات چیت میں ان کی دلداری کا خیال رکھا جائے. یعنی یہ پھر ہدایت کی چوتھی بات یہ کہ ایک آدمی کا ایک بھائی فوت ہو گیا, بڑا مالدار ہے, بہت مال ہے اس کے پاس, غریب چچا ہے بالکل, یتیم کی پرورش کی سرپرستی کی ذمہ داری آ گئی نا اس کے اوپر, تو اب یہ اس کو بھی لے لیا کہ سرپرست کا بھائی ہے یا کوئی ہے, سرپرست اگر مستغنی ہو, یعنی اگر تو اللہ نے اسے دے رکھا ہے, تو اپنی اس خدمت کے عوض وہ یتیم کی خدمت کر رہا ہے, اس کا مال حفاظت کر رہا ہے, اس مال کو کاروبار میں جو بھی کر رہا ہے, تو اپنی اس خدمت کے عوض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے کچھ لینا نہیں چاہیے. اگر تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ نہیں کہ بہرحال ضروری خدمت کا حق لینا ہے, لیکن غریب ہو, یعنی سرپرست غریب ہے, تو یتیم کے مال سے اپنا حق کے خدمت دستور کے مطابق لے سکتا ہے. دستور کے مطابق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی متعین کریں کہ یہ لے رہے ہیں, اعلان کریں کہ یہ لے رہے ہیں, سب کو بتا دیں کہ یہ لے رہے ہیں اور اس کا حساب رکھیں. ایک تو یہ نا کہ چلو جنی ضرورت پہ اتھو لے لینے, یہ نہیں. ہمارے پنجاب میں چونکہ اس طرح کے معاملات بہت ہو رہے ہیں تو میں آپ کو پنجابیوں کی بات اس لیے سنا رہا ہوں, یہ بڑی بدقسمتی ہے, دیہاتی زندگی کا آپ کو تجربہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے اس میں. استاد امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں, دستور کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ ذمہ داریوں کی نوعیت, جائیداد کی حیثیت, مقامی حالات اور سرپرست کے معیار زندگی کے اعتبار سے وہ فائدہ اٹھانا جو معقولیت کے حدود کے اندر ہو. یعنی یہ مطلب ہے دستور کے مطابق کا. یہ نوعیت نہ ہو کہ ہر معقول آدمی پر یہ اثر پڑے کہ یتیم کے بالغ ہو جانے کے اندیشے سے اسراف اور جلد بازی کر کے یتیم کی جائیداد ہضم کرنے کی کوشش کی گئی, یہ نہیں ہونا چاہیے. پانچ نمبر بات جو ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مال حوالے کیا جائے. اب آ گیا نا یتیم بڑا ہو گیا ہے, اب اس کا مال حوالے کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال حوالے کیا جائے تو اس پر کچھ سکہ اور معتبر لوگوں کا گواہ بنا لینا چاہیے، یعنی اس موقع کے اوپر کچھ لوگوں کو اب میں یہ حوالے کر، تاکہ بعد میں کوئی، تاکہ کسی سوء ظن اور اختلاف و نزاع کا احتمال باقی نہ رہے۔ مال حوالے کرتے ہوئے گویا میں ذمہ داری ہوں، سبق دوش ہو رہا ہوں۔ پھر یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن یہی حساب اللہ تعالیٰ کو بھی دینا ہے، جو حساب اب یتیم کو آپ دے رہے ہیں وہی ایک دن خدا کو بھی دینا ہے، اور وہ سمیع و علیم ہے، اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ یہاں بھی دیکھیے پھر اسی کی یاد دہانی کی چھٹی بات یہ کہی ہے کہ مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے اگرچہ متعین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کو کیا ملنا چاہیے یہ بتا دیا قرآن میں، لیکن تقسیم وراثت کے موقع پر قریبی اعزاء اور یتامہ و مساکین اگر آ جائیں، ایک کیسی نازک صورتحال کی بھی دیکھیے قانون سازی کی ہے کہ اگر آپ کے ہاں کچھ یتیم ہے اور کوئی اور مر گیا ہے عزیزوں میں، اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے اور کوئی یتیم بھی وہاں آ گیا، کوئی مسکین بھی وہاں اس موقع پر آ گیا، تو اس سے قطع نظر کے قانونی لحاظ سے ان کا کوئی حق بنتا ہے یا نہیں، انہیں کچھ دے دلا کر اچھی بات کہہ کر رخ کرنا چاہیے۔ اس یعنی دے دلا کر کہاں سے؟ مرنے والے کے ترکے سے نہیں، آپ کو جو حصہ ملا ہے اس کے اندر سے، یعنی حصہ پہلے منتقل ہو جائے گا، اس کے بعد جن کو ملا ہے وہ اب اظہار کرے، ان کو کہا گیا ہے اچھی بات کہہ کر رخصت کرنا چاہیے۔ اس طرح کے موقعوں پر یہ بات ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح انہیں دوسروں کی نگاہ التفات کا محتاج چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ اس کی جانب توجہ دلائیے۔ تو یہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اس کا قانون ہے اور اس کے مسائل ہیں۔ اب اس کے بعد آخری باب ہے غلامی کا، اور یہ ظاہر ہے کہ چھ منٹ میں مکمل نہیں ہو سکتا، تو اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اس پانچ چھ منٹ میں کوئی سوال زیر بحث آپ لانا چاہتے ہیں تو لے آئیے۔ اور
یہ والدین کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں، اس میں جو آیت آپ نے نقل کی ہے وقضا ربک، اس میں کیا یہ ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا تعلق زیادہ تر بڑھاپے سے، جب آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔
ظاہر بات ہے کہ اصل میں بڑھاپے میں جب وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، مسائل بھی اسی وقت پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلق ہی اس وقت سے ہے، اس سے پہلے آپ جو جی چاہے کریں، بے شک ابا میں وہ تھپڑ مار گھر آ جائے۔ یعنی یہ وہ بیان کے شرائط یا حدود ہوتے ہیں کہ جس میں ایک صورت حال کی نزاکت کو بیان کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی اگر وہ بات آپ کو کہتے ہیں جو کامن سینس کے خلاف ہے، آپ کے لیٹ سے کیریئر کے خلاف ہے، آپ کے کاروبار میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی ماننا جو ہے وہ
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ آپ بات بانے کیا نہیں، یہ کہ حسن سلوک ہر حال میں کریں۔ یعنی نہیں ماننی بات آپ نے، وہ بات عقل کے خلاف ہے، اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے، وہ بات کسی بڑے نتیجے پہ نہ مانے، کوئی حرج نہیں، نہ مانے لیکن کیسے نہ مانے،
صحیح،
یہ ہے اصل چیز۔ جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا وہ یہ ہے کہ کیسے نہ مانے اس کو، یعنی اتنے التفات محبت سے منت کر کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے راستہ نکالے، اس کا طریقہ یہ۔ جی
سر، یہ جو پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ بڑے مال کے ساتھ ان کو نہ ملاؤ، تو یہ کیا پہلے سے بتا ہے کہ جو لوگ لے رہے ہیں ان کا مال برا ہے؟
نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے مال کا اپنے ساتھ کھجوریں ہوئی آپ کے باغ میں، آئے ہوں گے چلو جب ملا کے بیچ دیتے ہیں، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس زمانے کا مال تھا نا، بیڑ بکریاں اس طرح کی چیزیں، ان میں تو اگر اختلاط کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ دو دمچی والی بکریاں آپ نے دے دیں اور وہ اللہ میاں نے جو بکرا بتائی ہے تو وہ ادھر ڈال لی، اور بعد میں کسی نے پوچھا ان کا چھ گائے، اس کا باپ چھوڑ گیا تو چھ کی چھ پوری ہیں، حالانکہ وہ چھ کی چھ کساب کے پاس جانے والی ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔
قرآن مجید سے متعلق سوال ہے، اس وقت کیا جا سکتا ہے؟
جی
پہلے سیشن سے متعلق سوال ہے۔
اچھا ضرور کر لیں۔
بکرا کا ترجمہ بعض لوگوں نے بیل کیا ہے، اس کے بارے میں
دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تانیس آ گئی ہے، تیک آ گئی ہے تانیس کی، تو پھر میرے نزدیک ترجیح گائے کو ہے، لیکن عربیت کی روح سے اس کو ترجمہ بیل ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ وحدت کی تا ہوگی، تانیس کی نہیں ہوگی۔
گزارش ہے جی کہ آپ نے جو سورہ احزاب میں ہے نا آیات, ان کو خاص مانا ہے یہ پردے کے متعلق جو ہیں جلباب کے متعلق,
یعنی رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے بارے میں جو آیا جی.
اسی طرح ازدواج کے متعلق جو ہے یہ یتیموں کا ذکر, اس کو بھی خاص مانا ہے آپ نے. لیکن دوسری طرف سورہ نساء کی آیت نمبر 101 جو ہے اس میں قصر نماز کا ذکر ہے, ساتھ ہی جہاد کی شرط ہے, ساتھ ہی یہ ہے کہ اس میں خطرہ ہو کہ دشمن آپ پہ اچانک حملہ کر دے گا وہ, لیکن اس کو آپ اکثر لوگ خاص نہیں مانتے, اس کو عام مانتے ہیں. تو اس طرح یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاص حکم کہاں ہوگا اور عام اس کو کہاں سمجھا جائے گا.
آپ نے اگر میری ساری بحث سنی ہے تو میں نے اس کے دلائل بتائے ہیں آپ کو کہ خاص کیسے ہوتا ہے, یعنی اس کو بتایا ہے. اس لیے قصر کا حکم آئے گا تو میں اس میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جتنا عام ہوتا ہے وہ کتنا ہے اور کیسے ہوتا ہے. یعنی میں اس طرح اس کو عام نہیں مانتا جس طرح کہ عام لوگ مانتے ہیں. میرے نزدیک محض سفر قصر کا باعث نہیں ہے, میں مانتا بھی نہیں اس کو. سفر کی وہ نوعیت ہونی چاہیے جس میں وہ علت پیدا ہوتی ہے تب قصر ہوتی ہے. تو اس لیے اس بحث کریں گے انشاءاللہ, آ رہا ہے وہ مضمون بھی زیر بحث. اس میں قرآن مجید یعنی یوں نہیں ہوتا کہ ایسے ہی الٹ اپ کر لیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں نے کئی دو نشستوں میں بحث کر کے آپ کو دیکھی, دیکھیے یہ بات قرآن کہہ رہا ہے, یہ شرط لگا رہا ہے, یہ کرینہ بیان کر رہا ہے, اس کی وجہ سے خاص کر رہا ہوں. تو وہاں بھی کریں گے انشاءاللہ. یعنی میرا یہ مسلک نہیں ہے کہ محض آپ سفر پہ نکلے تو قصر ہو جائے گی, میں کرتا بھی نہیں ایسے. لیکن یہ ابھی نہ زیر بحث لائیے, اتنے دن آپ آرام سے سفر میں نماز پڑھیں.
بکرا کی جو سفتیں بیان ہوئی ہیں کہ وہ حل نہ چلانے میں لائی جائے, اسے کام نہ لیا جائے, عام معمول میں گائے سے یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے پنجاب میں گائے سے بھی یہ کام لیا جاتا ہے, تو اب معلوم نہیں کہ اس دور میں بھی گائے سے اس طرح کا کام لیا جاتا تھا, لیکن اس میں جو خصائص بیان کیے گئے ہیں وہ اس پر ظاہر بظاہر لگتا یہی ہے کہ وہ بیل سے متعلق ہے. اگر عربی میں اس کا ترجمہ بیل کیا جا سکتا ہے تو پھر کیا ترجیح کا
ہے؟ اگر اردو میں ترجمہ گائے بھی کر دیجیے تب بھی مذکر ہو سکتی ہے, ایک بات تو یہ. دوسری یہ ہے کہ یہ جو قدیم قبائلی تمدن ہے مشرق وسطی کا, اس میں یہ فرق نہیں ہوتا تھا جو ہمارے یہاں ہے کہ گائے کو نہیں جوتا جائے گا اور بیل کو, دونوں جوتے جاتے ہیں. یہ بھی مرحوظ رکھتے. جی بالکل جوتے ہیں لیکن کم, ہمارے ہاں کم جوتے ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ گائے ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے دودھ لینا ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مشقت نہ ڈالی جائے, بار نہ ڈالا جائے, یہ مراد ہوتی. اور یہ ان آیتوں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ گائے گائے کے طور پر رکھی گئی ہو, اس کو کوئی معمولی سی گائے سمجھ کر جوت نہ لیا گیا ہو. اس لیے جن آیتوں سے آپ بیل ہونے پہ استدلال کر رہے ہیں وہ گائے ہونے پہ زیادہ دلیل ہے, ورنہ اگر بیل ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں تھی. ایسا بیل جو جوتا ہی نہیں گیا, جس کو کسی کام ہی میں لگایا گیا, وہ کرتا کیا رہا ہے. یہی جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرطے زندگی.